Classic number 3, Unwan Black Collar. ये novel नाबीना ख्वातीनो हजरात के लिए record की जा रही है, जिसे आपके लिए आयशा record कर रही हैं, जिसे आपके लिए मोहम्मद अजहर लतीफ पेश कर रहे हैं, मजहर करीम एम ए ने तहरीर किया. बहरहाल अब वो लोग कहाँ हैं? बॉस ने चल लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा. इन सब को मैंने बेहोश कराकर ब्लैक रूम में रखा हुआ है. आपकी कॉल आने पर मैंने ऐसा किया है, वरना मैं तो शायद इसी इस वक्त इनके जिस्म गोलियों से छलनी करा देती. मैडम ने कहा. इसका लहजा दोबारा बावकार हो गया था. मालूम करो क्या वो लोग अभी तक बेहोश हैं? बॉस ने कहा. और मैडम ने जेब में से एक छोटा सा फोन नुमा आला निकाला और उसका बटन दबाकर किसी से बात करने लगी. यस बॉस, वो बदस्तूर बेहोश है. कंप्यूटर टेली सिस्टम पर इन्हें मैंने हर लम्हा चेक किया जा रहा है. मैडम ने फोन नुमा आला बंद करते हुए इससे मुखातिब होकर कहा. तो फिर अब इनके मुतालिक क्या फैसला किया जाए? बॉस ने दांतों से होंठ काटते हुए कहा. फैसला क्या करना है बॉस? इनके जिस्म गोलियों से छलनी कराकर इनकी लाशें बर्फी भट्टी में डाल देते हैं, मैडम ने हैरत भरे लहजे में कहा. मेरा ख्याल है इन्हें वापस ब्लैक कॉलर में फेंकवा दिया जाए, ताकि इन्हें आसान मौत ना मिल सके और इनकी मौत इबरतनाक हो, बॉस ने कुछ सोचते हुए कहा. मगर कैसे बॉस? ये तो वहाँ से भाग जाएंगे, मैडम ने ऐसे लहजे में कहा जैसे ऐसे बॉस के फैसले पर शरीर हैरत हो रही हो. नहीं ग्लोरिया, तुम इन लोगों के लिए आसान मौत का सोच रही. बेहोशी के आलम में जिस्मों को गोलियों से छलनी कर देने से इन्हें क्या तकलीफ होगी, जबकि मैं इन्हें इबरतनाक मौत दूंगा. तुम इन्हें ब्लैक मॉलर के शुमाली हिस्से में वाके देसी कबीले की हदूद में पहुंचा दो. देसी कबीला आदमखोर है और वो अपने शिकार को जिंदा पकड़ कर एक बोटी काटता है. ये इनकी असल सजा है, इबरतनाक, बॉस ने सरतलाजी में कहा. वाकई बॉस, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि ये खतरनाक लोग की तरह वहाँ से फरार हो जाए, मैडम ने कहा. अव्वल तो देसी कबीले की हदूद में दाखिल होने के बाद फरार होना नामुमकिन है, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी सही तो हम इन्हें बाकायदा चेक करते रहेंगे और तुम जानती हो कि लेबोरेटरी के अंदर से भी इन्हें हलाक किया जा सकता है, बॉस ने मुंह बनाते हुए कहा. ठीक है बॉस, वाकई ये सजा इनके लिए इंतहाई इबरतनाक होगी, मैडम ने सर हिलाते हुए कहा. तुम इन्हें एग्निम 6 के जरिए इसी हालत में देसी कबीले की हदूद में फेंकवा दो और फिर इसके बाद इनकी इस वक्त तक कड़ी निगरानी करो जब तक ये हलाक ना हो जाए, और अगर ये कोई चक्कर चलाए जिसकी उम्मीद तो नहीं है तो फिर इन्हें फौरी हलाक कर देना, बॉस ने फैसला कुल लहजे में कहा. ठीक है बॉस, जैसा आप हुक्म करें, मैडम ग्लोरिया ने सर हिलाते हुए कहा. हर काम इंतहाई एहतियात से करना, तुम्हारी मामूली सी भी गलती लेबोरेटरी के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है. अगर मुझे इंतहाई जरूरी काम दरपेश ना होता तो ये काम मैं अपनी निगरानी में कराता, गैर मुल्की ने उठकर खड़े होते हुए कहा. आप बेफिक्र रहें बॉस, कोई गलती ना होगी, मैडम ग्लोरिया ने पूरी यकीन लहजे में कहा. और इस बॉस सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ चल पड़ा. मैडम भी सर झुकाए इसके पीछे चल रही थी. मैडम ग्लोरिया का चेहरा बता रहा था कि इसे बॉस का फैसला भी उसे पसंद नहीं आया, लेकिन बहरहाल वो मजबूर थी. मास्टर मास्टर उठो, मैं काले अकाबों की आवाजें सुन रहा हूँ, जोसेफ की आवाज इमरान के कानों में पड़ी तो उसने बेख्तियार आंखें खोल दी और दूसरे लम्हे वो झटके से उठ बैठा और फिर उसकी आंखें हैरत से फैलती गई. वो घने जंगल के दरमियान एक खुले हिस्से में मौजूद थे और इसके ग्रेट कर्नल फरीदी, कैप्टन हमीद और उसके तमाम साथियों, इसके अपने भी सारे साथी यूं लेटे हुए थे जब वो सब तवील सफर तय करके थक कर सो गए हों. इसी लम्हे इसके कानों में दूर से करिया चीखों की आवाजें सुनाई दी और वो उछल कर खड़ा हो गया. वो इन आवाजों को अच्छी तरह पहचानता था. मखसूस आवाजें आबम मखूर वहशी इस वक्त निकालते हैं जब इन्हें काफी बड़ा शिकार मिल रहा हो. इसी लम्हे जोसेफ ने एक दरख्त से छलांग लगाई और इमरान की तरफ दौड़ा. वो इमरान को जगा कर खुद शायद दरख्त पर चढ़ गया था. मास्टर, ये खौफनाक आदमखोर है, उनकी तादाद यकीनन सैकड़ों में है, मेरी आंखें इनकी आवाजों से ही खुली थी, जोसेफ ने कहा. इसके लहजे में खौफ का शायबा तक न था बल्कि इसकी आंखों में दिलचस्पी की चमक थी, जैसे वो खुद भी इन आदमखोरों का एक रुकन हो. सबको जगाओ, जल्दी करो, इमरान ने चीख कर कहा. फिर इन सबसे पहले आगे बढ़कर कर्नल फरीदी को झड़ोड़ा. क्या है? कर्नल फरीदी ने आंखें खोली. आदम खोर आ रहे हैं दावत उड़ाने, जरा जल्दी से इनकी दावत का इंतजाम मुकम्मल कर लीजिए, इमरान ने कहा. फिर पलट कर सफदर को जगाने लगा और फिर थोड़ी देर में सब होश में आ चुके थे. वैशी आदम खोरों की मखसूस और क्रिया चीख बिल्कुल करीब सुनाई देने लगी और ये आवाजें चारों तरफ से आती हुई सुनाई दे रही थी. یہ دیسی قبیلے کی مخصوص آوازیں ہیں، یہ بلیک کلر کا سب سے خطرناک وحشی اور آدم خور قبیلہ ہے، مگر ہم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کرنل فریدی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میڈم کو ہماری مردانگی پر شک ہو گیا تھا، اس لیے اس نے سوچا ہوگا کہ پہلے دیسی قبیلے کے افراد ہمیں چیک کر لے، دیکھا جائے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران، ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، جولیا نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ہمارے پاس تو واقعی نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس تو ہے، سنا ہے دیسی قبیلے کے افراد سیاہ فام خوبصورت لڑکیوں کو اپنی بیوی بنا لیتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس کے چہرے پر ذرا بھی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ جولیا، درست کہہ رہی ہے عمران، ہمیں فوراً کچھ سوچنا چاہیے، ورنہ یہ لوگ ہمیں زہریلے تیروں سے چھلنی کر دیں گے۔ پہلے راؤنڈ میں بھی ہمارے 50 افراد ان کے زہریلے تیروں کا شکار ہو گئے تھے، کرنل فریدی نے تصویر بھرے لہجے میں کہا۔ ماسٹر، وہ لوگ چاروں طرف سے آ رہے اور میں نے ان کا ناچ سمجھ لیا ہے، وہ آدم کھور ہیں، روف نے قریب آتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، تم بھی ان میں شامل ہو جانا، وہ لوگ اس کا گوشت کھانا پسند کرو گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب یہ لوگ سب وہیں ایک دائرے میں اکٹھے ہو گئے۔ آپ اس احمق کے چکر میں نہ آئیں، ہمیں خود ہی سب کچھ کرنا ہوگا، ورنہ بے موت مارے جائیں گے۔ اچانک کیپٹن حمید نے جو کافی دیر سے خاموش کھڑا تھا کرنل فریدی سے مخاطب ہو کر کہا۔ فکر نہ کرو، بغیر موت کے نہیں مرو گے، اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آخر آپ اس قدر مطمئن کیوں ہیں؟ وہ لوگ کافی قریب آ چکے ہیں، صفدر نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں موت کا راگ شروع کر دیتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ آپ سب میرے ساتھ آواز ملا کر گائیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس ہے، یہ شخص واقعی پاگل ہے، کیپٹن حمید نے انتہائی بے بسی سے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ اسے کرنل فریدی پر غصہ آ رہا تھا، جس قدر خطرناک سچویشن میں بھی عمران کا منہ تک رہا تھا۔ تم خاموش رہو، مجھے کچھ سوچنے دو، صورتحال واقعی بے حد خراب ہے، یہ جنگل کا انتہائی دشوار گزار علاقہ ہے، دیسی قبیلہ سینکڑوں افراد پر مشتمل ہے، اور یہ لوگ چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے زہریلے تیروں سے بھی بچنا ناممکن ہے، ہمارے پاس تیرے سے کسی قسم کا کوئی اسلحہ بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں یہی ہو سکتا ہے کہ ہم رات موت کا راگ ہی علاپیں، کرنل فریدی نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ خدا آپ کا بھلا کرے، مجھے تو بس آپ ہی اس پورے گروہ میں سے اکلے سلیم، بلکہ سلیم شاہی اور آگے کے لفظ کا کیپٹن حمید کو زیادہ علم ہوگا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ان آدم خوروں سے پہلے میں تمہاری بوٹیاں نوچ لوں گا، سمجھے، کیپٹن حمید نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ واہ کرنل، آپ تو بیٹیوں سے گھبرا رہے تھے، کپتان حمید دیسی تو یہاں موجود ہے، عمران نے کہا، اور کیپٹن حمید یوں آگے بڑھا جیسے عمران پر حملہ کر دے گا۔ حمید تم خاموش رہو، کرنل فریدی نے انتہائی خوش لہجے میں کہا، اور کیپٹن حمید کندھے جھٹک کر دوسری طرف مڑ گیا۔ اب آدم خوروں کا شور بالکل قریب آ گیا تھا، وہ زیادہ سے زیادہ 100 گز کے فاصلے پر ہوں گے، اور اب بھی بری طرح چیخ رہے تھے۔ اچانک عمران اپنی جگہ سے یوں اچھلا جیسے اس کے پیر میں کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو، اس کا چہرہ یکلک سرخ ہو گیا، وہ تو تیزی سے دوڑا، پھر ایک قریبی درخت پر چڑھنے لگا۔ ارے ارے، تمہیں کیا ہو گیا، کرنل فریدی کے ساتھ سب ساتھیوں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن عمران سب کی سنی انسنی کرتے ہوئے درخت پر چڑھا، اور پھر ایک دو شاخے پر بیٹھ کر اس نے دایاں ہاتھ اونچا کیا، اور ساتھ ہی اس کے منہ سے چیخ سے نکلی، ایسی چیخ جیسے کوئی انتہائی اونچائی سے نیچے گرائی میں گر رہ رہا ہو۔ چیخ کی بازگوش پورے جنگل میں گونجنے لگی، اور کرنل فریدی اور باقی سب ساتھی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کی چیخ کے بلند ہوتے ہی دیسی قبیلے کے افراد یکلک یوں خاموش ہو گئے، جیسے چابی بھرا کھونا چابی ختم ہونے پر ساکت ہو جاتا ہے۔ چیخ کی بات کچھ ختم ہوتے ہی عمران نے اونچی آواز سے عجیب قسم کا گانا شروع کر دیا۔ گانے کے الفاظ گو کسی کی سمجھ میں نہ آ رہے تھے، البتہ لہجے اور انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ کوئی المیہ گیت گایا جا رہا ہے۔ عمران کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہوتی جا رہی تھی، اور پھر سب نے بھگدڑ کی سی آواز سنی، اور درختوں میں سے نیم اریا وحشی پاگلوں کے سے انداز میں چاروں طرف سے نمودار ہوئے، اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب زمین پر سجدے کے انداز میں گر پڑے۔ عمران مسلسل جا رہا تھا، اس کی آواز مزید بلند ہو گئی۔ اسی لمحے ایک وحشی جس کے سر پر مور کے پروں کا تازہ تھا تاج تھا اٹھا، اس نے عجیب آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ وہ سب حیرت سے بت بنے کھڑے تھے، اور آنکھیں پڑے ہی عجیب و غریب ڈراما دیکھ رہے تھے۔ عمران نے یکلا گانا بن کر کے عجیب و غریب الفاظ بولنے شروع کر دیے۔ اس وحشی سردار اور عمران کے درمیان باقاعدہ الفاظ کا تبدالہ ہو رہا تھا، اور پھر اچانک وحشی سردار ایک بار پھر سجدے میں گر گیا، اور منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ ہررا، اب جوزف ان کا دیوتا بن گیا ہے، عمران اچانک اردو میں کہا، اور پھر اس نے درخت سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ دوسرے سامنے سب وحشی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، لیکن اس کی گھر میں رکی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے، کیا تم دیسیوں کی زبان جانتے ہو، کرنل فرید جی کی لہجے میں واقعی بے پناہ حیرت تھی اور عمران کے ساتھی تو عمران کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ عمران کے بجائے کسی بھوت کو دیکھ رہے ہوں. عمران کی عجیب و غرائب صلاحیت پہلی بار ان کے سامنے آئی تھی. میں نے انہیں کی زبان میں تو پی ایچ ڈی کیا تھا فرید جی صاحب. بہرحال جوزف ان کا دیوتا آرگان کا اوتار ہے, میں اس کا پجاری خاص, اور اگر میں نے یہ گانا نہ کہا ہوتا تو آرگان اور دیوتا کا کہر دیسیوں پر پڑتا اور دیسی تباہ ہو جاتی. عمران نے مسکراہ کر اس کا وضاحت کرتے ہوئے کہا, تم واقعی حیرت انگیز انسان ہو, میں سوچ بھی نہ سکتا تھا تمہیں اس قسم کے داؤ پیچ بھی آتے ہوں گے. کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا. کیپٹن حمید اور تنویر کا تو منہ بن گیا, البتہ جولیا کا چہرہ کھل اٹھا. کرنل فریدی جیسے انسان کے منہ سے عمران کے لیے کھلے عام اس قسم کے فکرات نے اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا دیا تھا. جوزف, عمران نے اچانک جوزف کی طرف مڑ کر کہا جو خاموش کھڑا ان وحشیوں کی طرف دیکھ رہا تھا. یس ماسٹر, جوزف نے چونک کر کہا. تم ان کے دیوتا آراگان کے اوتار ہو, اب تم نے افریقی زبان بولنی ہے. یہ زبان آراگان دیوتا کی اصل زبان ہے, البتہ مجھے دیوتا نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہاری ترجمان بن سکوں. اب تمہیں انہیں حکم دو کہ ہم سب کو عزت و احترام سے اپنے قبیلے میں لے جائیں, عمران نے جوزف کو سمجھاتے ہوئے کہا. جوزف کے دوسرے لمحے افریقی زبان میں اچھل اچھل کر کہنا شروع کر دیا. تمام وحشی حیرت سے جوزف کو دیکھنے لگے. جب جوزف خاموش ہوا تو عمران نے اسی طرح عجیب و غریب انداز سے چیخنا شروع کر دیا, اور اس کی بات سنتے ہی تمام وحشی یکلک رکو کے بل جھکے, اور پھر وہ تیزی سے بڑھ کر ان سب کے گرد عجیب و غریب انداز میں اچھلنے اور چیخنے لگے. چلو ابھی ہماری عزت کر رہے ہیں, عمران نے مسکراتے ہوئے سب ساتھیوں سے کہا, اور خود جوزف کو دھکیلتا ہوا آگے چل پڑا. باقی سب ساتھی بھی وحشیوں کے گھیرے میں چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے. میڈم کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا. سامنے بڑی اسکرین پر جنگل کے اس حصے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا جس میں عمران, کرنل فریدی اور اس کے ساتھی تھے. میڈم اس وقت ایک بڑے ہال نما کمرے میں موجود تھی. کمرے میں چاروں طرف بڑی بڑی مشینیں نصب کی جنہوں نے سفید لباس پہنے ہوئے آپریٹر چلا رہے تھے. تمام آپریٹر کی حرکات مکینکی تھی, حالانکہ وہ بظاہر گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان نظر آ رہے تھے, لیکن ان کی حرکات بتا رہی تھی کہ وہ انسانوں کے بجائے روبوٹ ہوں. جب سے میڈم نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیسی قبیلے کے حدود میں پھینکوایا تھا, تب سے وہ اس مشین کے سامنے جم کر بیٹھی ہوئی تھی. وہ اپنی آنکھوں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کا دیسی قبیلے کے ہاتھوں رکھنا انجام ہوتا دیکھنا چاہتی تھی, لیکن اس نے عجیب و غریب تماشا دیکھا تھا کہ عمران درخت پر چڑھا اور پھر اس نے عجیب و غریب آواز میں پہلے چیخ ماری اور پھر کوئی گانا گایا. اس کے نتیجے میں سب وحشی سجدے میں گر پڑے, اور اب وہ ان وحشیوں کے درمیان اطمینان سے چلتے ہوئے ان کی بستی کی طرف جا رہے تھے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو ناممکن ہے. دیسی تو انتہائی وحشی لوگ ہیں, وہ بھلا کیسے رام ہو سکتے؟ وہ تو انہیں زہریلے تیر سے چھلنی کر دیتے, ایسے زہریلے تیر جو انسان کو بے حس کر دیتے ہیں. پھر وہ انہیں اٹھا کر قبیلے میں لے آتے اور وہاں جشن منایا جاتا. پھر انہیں درختوں سے باندھ کر ان کے جسموں پر ایسی بوٹی کارس ملا جاتا جس سے ان کی جسم کی بے حسی دور ہو جاتی اور پھر جشن کا آغاز ہو جاتا. اس کے بعد یہ لوگ ناچتے ہوئے ان کے جسموں سے باری باری ایک بوٹی کھنجروں سے کاٹتے اور کھا جاتے. اس طرح انہیں انتہائی عبرتناک موت آتی, لیکن یہ تو خلاف معمول انتہائی اطمینان سے ان کے درمیان چلتے ہوئے جا رہے ہیں. میڈم حیرت زدہ ہو کر سوچ رہی تھی. اسی لمحے ہال کا دروازہ کھلا اور میڈم گلوریا نے چوک کر تو دیکھا دروازے سے اس کا سیکنڈ چیف گنجے سر والا ڈاسن داخل ہو رہا تھا. میڈم گلوریا کے پاس انتظامی اختیارات تھے, جبکہ ڈاسن تمام لیبورٹری کا عملی طور پر انچارج تھا. وہ چیف باس کا خاص آدمی تھا اور چیف باس میڈم گلوریا سے بھی زیادہ ڈاسن کو اہمیت دیتا تھا, لیکن ڈاسن چونکہ عہدے کے لحاظ سے میڈم سے کم تھا, اس لیے وہ میڈم کی بےحد عزت کرتا. ویسے بھی جب میڈم بور ہوتی تو پھر ڈاسن اس کے پاس نظر آتا تھا, اس کے بستر پر نظر آتا تھا, اور شاید ڈاسن کے لیے یہی مہربانیاں ہی بہت تھی. کچھ پتا چلا میڈم کے لوگ کے ساتھ کیا حشر ہوا؟ ڈاسن نے دروازے میں داخل ہوتے ہی کہا. انتہائی حیرت انگیز, وحشیوں نے انہیں شاید مہمان بنا لیا ہے, وہ ان سے بے حد عزت و احترام سے پیش آ رہے ہیں, میڈم نے کہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاسن نے چونک کر کہا, اور پھر تیزی سے مشین کی طرف بڑھا. چند لمحے وہ حیرت سے اسکرین پر پھیلتا ہوا منظر دیکھتا رہا, اور پھر اس نے آگے بڑھ کر مشین کے دو تین بٹن دبا دیے. دوسرے لمحے کمرے میں مشین سے نکلنے والا عجیب سا شور گونج اٹھا. یہ دیسی قبیلے کے افراد کا شور تھا. تم تو شاید ان کی زبان جانتے ہو, میڈم نے کہا. یس میڈم, اس لیے تو میں نے ساؤنڈ آن کیا ہے تاکہ صحیح صورتحال کا علم ہو سکے, ڈاسن نے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا, اور پھر کچھ دیر تک وہ شور سنتا رہا. اوہ میڈم, یہ تو واقعی نیا چکر چل پڑا. یہ جو کالا حبشی سب سے آگے جا رہا ہے, یہ ان کا دیوتا آرگون کا اوتار بن گیا ہے, اور یہ جو عمران جس کے پیچھے موتبانہ انداز میں چل رہا ہے, یہ اس کا ترجمان اور خاص پجاری ہے, اور اوتار نے انہیں ڈرایا ہے کہ اگر اوتار اس کے خاص پجاری اور دوسرے پجاریوں کی عزت نہ کی گئی تو آرگان دیوتا کا قہر پورے دیسی قبیلے پر ٹوٹ جائے گا، اس لیے اب یہ لوگ ان کے مطیع ہو گئے ہیں۔ دراصل نے کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد کہا، لیکن یہ سب چکر کیسے چلا؟ میڈم گلوریا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ تو شروع سے انہیں چیک کر رہی ہیں، ڈاکٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میڈم نے اسے بتایا کہ کس طرح میں درخت پر چڑھا، چیخوں کی آواز اور پھر عجیب و غریب آواز میں گانا گایا، اس کے بعد وحشیوں کے سجدے میں گرنے سے لے کر اب تک کے تمام حالات بتا دیے۔ او میں سمجھ گیا، اس عمران کو یقیناً نہ صرف دیسیوں کی زبان آتی ہے بلکہ یہ ان کی دیوتاؤں سے بھی واقف ہے، اس لیے اس نے یہ سارا ڈرامہ کھیل کیا۔ ویسے میڈم اس جیسا شاطر شخص میری نظروں سے نہیں گزرا، چیف باس کو چاہیے تھا کہ ان کے بلیک روم میں ہی خاتمہ کرا دیتے، ڈاکٹر نے کہا۔ میں نے تو کہا تھا، لیکن چیف باس انہیں عبرت ناک سزا دینے پر مصر تھے اور نتیجہ سامنے ہے، بچائے سزا کے اب وہ مہمان بنے ہوئے ہیں۔ میڈم گلوریا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، تو اب کیا حکم ہے؟ اب سب کوئی پیریس سے اڑا نہ دیا جائے؟ ڈاکٹر نے کہا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ڈاکٹر؟ پیریس کا استعمال پورے جنگل کو آگ لگا دے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ساگا لینڈ کی پوری مشینری جنگل پر ٹوٹ پڑے گی، میڈم گلوریا نے گسیلے لہجے میں کہا۔ او سوری میڈم، مجھے اس کا خیال نہ رہا تھا، لیکن اب ان کا کیا کیا جائے؟ روشن نے کہا۔ انہیں تو بہرحال ہلاک ہونا ہی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ رات کو روشنی کے انسان بھیجے جائیں جو ان کو جلا کر راکھ کر دیں، میڈم نے کہا۔ روشنی کے انسان؟ او آپ کا مطلب ہے کہ برائٹ مین؟ بالکل ٹھیک، وہ بالکل ٹھیک رہیں گے، وہ انہیں چن چن کر ہلاک کر دیں گے، روشن نے مطمئن انداز سے کہا۔ صرف افسوس اس بات کا رہے گا کہ یہ لوگ عبرتناک موت سے ایک بار پھر بچ گئے۔ اور سنو، ان برائٹ مینوں کو کنٹرول میں خود کروں گی، میڈم نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میڈم، یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے، آپ نہ صرف یہاں مشین پر بیٹھ کر منظر دیکھیں گی، ڈاکٹر نے چونک کر کہا۔ میں اپنے ہاتھوں سے سلیان اور فریدی کا خاتمہ کرنا چاہتی ہوں، ان دونوں نے مجھے نظر انداز کر کے میری توہین کی ہے، میڈم نے خلق لہجے میں کہا۔ تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ باقی افراد کو وہیں ہلاک کر کے ان دونوں کو یہاں لایا جائے تاکہ آپ اپنی توہین کا انتقام لے لیں، ڈاکٹر نے کہا۔ نہیں چیف باس نے سختی سے حکم دیا ہے کہ کسی بھی حالت میں باہر کا کوئی بندہ لیبورٹری میں داخل نہیں ہوگا، اور اس لیے اگر ہم نے حکم کی عدولی کی تو پھر ہماری موت قطعی یقینی ہے، میڈم نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر میرے خیال میں انہیں کسی اور طریقے سے ہلاک کرنا چاہیے، ہم باہر جائیں اور نہ رائٹ مین، اگر آپ کہیں تو ہم ان لوگوں پر کاسک ریز استعمال کریں، ڈاکٹر نے کہا۔ کاسک ریز استعمال تو ہو سکتی ہے، لیکن اس طرح ان لوگوں کے ساتھ پورا دیسی قبیلہ بھی ختم ہو جائے گا، میڈم نے کہا۔ تو کیا ہوا، اس قبیلے کے زندہ رہنے سے ہمیں کیا فائدہ؟ ڈاکٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، اتنا بڑا اقدام چیف باس کے حکم کے بغیر نہیں اٹھایا جا سکتا، سینکڑوں افراد کی دیکھ وقت ہلاکت خاصا بڑا اقدام ہوگا، میڈم نے کہا۔ او میڈم، آپ نے ٹھیک کہا، آپ ایسا کریں کہ لاسٹی کلاس میٹر پر چیف باس سے بات کریں، سے پوچھ لیں پورے حال میں کیا اقدام کیا جائے، ڈاکٹر نے کہا، اور میڈم نے ساتھ میں سر ہلا دیا۔ نمبر 13، میڈم کے سر ہلاتے ہی ڈاکٹر نے سر لہجے میں کہا۔ یس سر، ایک آپریٹر نے مڑ کر میکینک کے لہجے میں کہا۔ لاسٹ کی ٹرانس میٹر پر چیف باس سے میڈم کی بات کراؤ، ڈاکٹر نے کہا۔ یس باس، نمبر 13 نے کہا اور تیزی سے کمرے کی شمالی دیوار میں موجود ایک چھوٹے سے دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرانسمیٹر نما مشین تھی جس میں مختلف رنگوں کے بلب جل بجھ رہے تھے۔ اس نے بڑے موزبانہ انداز میں یہ مشین جو لاسٹ کی ٹرانسمیٹر تھا میڈم کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ چیف باس کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر دی گئی ہے، نمبر 13 نے موزبانہ لہجے میں کہا۔ تھینک یو، میڈم نے کہا اور نمبر 13 واپس اپنی مشین کی طرف مڑ گیا۔ میڈم نے ایک بٹن دبایا تو بلب مسلسل جلنے لگے۔ ہیلو ہیلو، میڈم گلوریا کالنگ فرام بلیک کالر، میڈم نے بٹن دباتے ہی کہا۔ یہ جدید قسم کا ٹرانسمیٹر تھا جس میں بار بار اوور کہہ کر بات ختم کرنے کے بجائے ٹیلی فون کے انداز میں مسلسل بات کی جاتی، اور اس ٹرانسمیٹر کی کال دنیا کے کسی بھی ٹرانسمیٹر پر کی جا سکتی تھی۔ یس چیف باس اٹینڈنگ فرام ہیڈ کوارٹر، چند لمحوں بعد چیف باس کی آواز سنائی دی۔ میڈم گلوریا نے عمران، کرنل فریدی اور ان کے ساتھیوں کو دیسی قبیلے کے حدود میں پھینکوانے سے لے کر اب تک کی تمام تفصیلات چیف باس کو بتا دی، یہاں تک کہ ڈاکٹر اور اس کے درمیان ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے بارے میں جو تجاویز سوچی گئی تھی وہ بھی باس کو بتا دی. مجھے پہلے ہی خیال تھا کہ عمران اور کرنل فریدی ضرور کوئی نہ کوئی چکر چلا لیں گے, چیف باس نے کہا. لیکن باس, اگر آپ کا یہ خیال تھا تو آپ نے انہیں لیبورٹری کے اندر کیوں نہ ہلاک کر دیا؟ انہیں باہر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ میڈم, گلوریا کی سوئی اس جگہ اٹکی ہوئی تھی. میڈم, جس حد تک میں سوچتا ہوں اس حد تک تمہارا ذہن نہیں جا سکتا. اس وقت لیبورٹری کے اندر جو اہم ترین کام ہو رہا ہے اس میں کسی بھی طرح کوئی رکھنا نہیں چاہتا, اور مجھے یقین ہے کہ تم اور ڈالفن تو کجا, میں خود بھی انہیں ہلاک کرنے کے لیے بلیک روم میں داخل ہوتا تو کوئی بھی چکر چل سکتا تھا, اور میں ایسی صورتحال میں ایک معمولی سا رسک بھی نہیں لے سکتا. تمہیں معلوم ہے جوگر سیٹلائٹ کی تیاری کس قدر نازک اور اہم مسئلہ ہے. اگر باکیشو اور ساگر لائن کے ان سائنسدانوں کی ارشد ضرورت نہ ہوتی تو میں انہیں بھی اغوا نہ کراتا. اس کے بعد بھی یقیناً کرنل فریدی ٹکرے مار کر واپس چلا جاتا, اور شاید اسے یہی شک رہتا کہ کیا بلیک کالر میں واقعی کوئی لیبورٹری ہے بھی یا نہیں. لیکن تم نے اپنی حماقت سے اندر ہلاک بلا کر اس بات کو یقینی بنا دیا. اب اس کا حل یہی ہے کہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو, نہ اس بات کی نگرانی کرو کہ یہ لوگ دوبارہ لیبورٹری میں داخل نہ ہو سکے. فی الحال میں انہیں چھیڑنے کے موڈ میں نہیں. جوگر سیٹلائٹ کی تیاری مکمل ہونے کے بعد میں انہیں ان کے اپنے ملکوں میں موت کے گھاٹ اتار دوں گا. اس وقت ہماری پوری توجہ اس اہم مشن پر ہے اور اس پر رہنی چاہیے. جہاں تک برائٹ مینز کے بھیجے جانے کا رسک ریس کا استعمال ہے, تم نے ان میں سے کوئی حربہ بھی استعمال نہیں کرنا, اور تم نے اچھا کیا مجھ سے بات کر لی, ورنہ برائٹ مینز کے ذریعے یہ لوگ لیبورٹری کا راستہ ڈھونڈ نکال دی. اور جہاں تک کاسک ریس کا تعلق ہے, یہ ہمارے اپنے جوکر سیٹلائٹ کے لیے نقصان دہ ہو جاتی. تمہیں معلوم تو ہے کہ دیسی قبیلے کے حدود میں ہی وہ کانیں موجود ہیں جہاں سے جوکر نکالی جا رہی ہیں, اور انہی کانوں کی وجہ سے ہمیں بلیک کالر میں یہ لیبورٹری قائم کرنی پڑی ہے, چیف باس نے تفصیل سے میڈم کو سمجھاتے ہوئے کہا. او یس باس, واقعی میرا اس طرف خیال ہی نہ گیا, میڈم نے کندھے شرمندہ لہجے میں کہا. ٹھیک ہے, اب تم ایسا کرو کہ ان کی نگرانی کرو. میرا کام یہاں زیادہ سے زیادہ 4 روز کا ہے, اس کے بعد میں تم لیبورٹری میں آ جاؤں گا اور معاملات کو خود سنبھال لوں گا, چیف باس نے کہا. ٹھیک ہے باس, حکم کی تعمیل ہوگی, میڈم نے کہا. نگرانی انتہائی ضروری ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ لاسٹ منتھ دوبارہ لیبورٹری میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے, اور ڈالفن کو کہو کہ وہ لیبورٹری کے کیموفلاج نظام کی ہر وقت مکمل پڑتال کرتا رہے. اوکے, چیف باس نے کہا, اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا. سن لیا ڈالفن؟ میڈم نے لاسل کی ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے ڈالفن سے مخاطب ہو کر کہا. یس باس. یس میڈم, چیف باس درست کہہ رہے ہیں, واقعی ہمیں جوگر سیٹلائٹ مشن پر پوری توجہ دینی چاہیے, یہ انتہائی اہم مشن ہے. اگر ہمارا یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو پلک جھپکنے میں پوری دنیا پر ہمارا کنٹرول ہو جائے گا, ڈالفن نے سر ہلاتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے, بہرحال میں اوکوٹیک ٹیلی آپریٹر پر ان کی 24 گھنٹے کی نگرانی کا حکم دے دیتی ہوں. تم کیموفلاجین نظام کو مسلسل چیک کرتے رہو, میڈم نے اٹھتے ہوئے کہا. بالکل ٹھیک ہے میڈم, آپ بے فکر رہیں, وہ میری ذمہ داری ہے, ڈالفن نے بھی کرسی سے اڑتے ہوئے کہا. پھر میڈم سر ہلاتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی. عمران, کرنل فریدی ان کے ساتھیوں کو علیحدہ جھونپڑے ان کی رہائش کے لیے دے دیے گئے, جبکہ جوزف کا علیحدہ خیمہ تھا جس پر مور کے پروں کا بنا ہوا ایک خوبصورت جھنڈا لہرا دیا گیا تھا. یہ دیوتا آرگان کا نشان تھا. کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کے ساتھ 20 افراد تھے, جبکہ عمران کے ساتھیوں کی تعداد 12 تھی. کیونکہ انہیں ڈیسیوں کے ساتھ کئی میل تک پیدل چلنا پڑا تھا, اس لیے وہ سب جھوپڑے میں پہنچتے ہی دیر ہو گئے تھے. جبکہ عمران جھوپڑے سے نکل کر کچھ دور ایک اونچے ٹیلے کی سائڈ میں بیٹھ گیا. اس وقت چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, جس کی وجہ سے موسم بے حد خوشگوار ہو گیا تھا. یہ علاقہ جنگل کے درمیان کافی وسیع رقبے پر مشتمل تھا, چاروں طرف گھنے جنگل میں سے درندوں کی خوفناک آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھی. عمران صاحب, اچانک عمران کو اپنی پشپش ظفر کی آواز سنائی دی اور عمران نے چوک کر پیچھے دیکھا, اور پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی. ظفر اس کے قریب پہنچ چکا تھا. تم نے سامر خاص ساتھ آنے کی ضد کی بلیک زیرو, اب شاید تمہیں درندوں کی آوازوں کے خوف سے نیند نہیں آ رہی, عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. کیونکہ ظفر کے میک اپ میں بلیک زیرو خود تھا, اور مشن پر روانگی سے قبل اس نے ضد کر لی تھی کہ وہ اس مشن میں خود ضرور شرکت کرے گا. اس کی ضد کی بنا پر اسے پائلٹ کے میک اپ میں ساتھ لے آنے پر مجبور ہو گیا تھا, اور اس کا اس نے بھرپور انداز میں فائدہ بھی اٹھایا, کیونکہ فریدی کے کہنے سے ٹرانسمیٹر پر ہونے والی بات چیت پائلٹ کے کیبن میں بیٹھے بلیک زیرو سے ہی ہوتی رہی تھی. یہ بات نہیں عمران صاحب، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا سوچ رہے ہو، کیا کوئی دیسی جوشیدہ پسند آ گئی، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آخر ہمیں لیبورٹری سے باہر کیوں پھینکوایا گیا ہے، حالانکہ ہم بری طرح بے بس ہو چکے تھے اور وہ ہمیں آسانی سے گولی مار سکتے تھے، بلیک زیرو نے کہا۔ کب کی بات کر رہے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جہاں سے ہمیں یہاں بھجوایا گیا ہے، اس وقت ظاہر ہے ہم ہوش میں تو نہیں تھے، بلیک زیرو نے کہا۔ تم واقعی ہوش میں نہیں تھے، لیکن میں ہوش میں تھا، البتہ جب انہوں نے ہمیں آرزو کاکن کے ذریعے باہر بھیجا تو میں ہوش میں تھا، لیکن آرزو دکان کے خاطر نے وقتی طور پر مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ بہرحال تمہارا سوال اپنی جگہ درست ہے کہ وہ ہمیں گولی مار سکتے تھے تو انہوں نے کیوں نہیں ماری، عمران نے اس بارے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس سوال کا کوئی مثبت جواب مجھے نہیں ملا، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جہاں تک میرا آئیڈیا ہے کہ لیبورٹری میں کسی اہم ترین مشن پر کام ہو رہا ہوگا، اور میڈم بھی آخری انچارج نہیں ہے، وہ کسی کے احکامات کی تعمیل کی پابند ہے، کیونکہ میڈم جس ذہنی سطح کی عورت ہے، اس سطح کی عورتیں اتنی جدید اور خفیہ لیبورٹری کو اس انداز میں صرف اپنے طور پر نہیں چلا سکتی، اس لیے میرا خیال ہے کہ میڈم کو اس کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے کہ لیبورٹری کے اندر ہلاک کرنے کے بجائے دیسی قبیلوں کے ہاتھوں مروایا جائے، عمران نے کہا۔ لیکن اس سے انہیں فائدہ، وہ ہماری لاشیں بھی باہر پھینکوا سکتے تھے، ایسی صورت میں ہم انہیں کیا نقصان پہنچا سکتے تھے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہو سکتا ہے لیبورٹری سے روحیں باہر نہ جا سکتی ہوں اور وہ کسی روح کا وجود لیبورٹری میں برداشت نہ کرنا چاہتے ہوں، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو نے منہ بنا لیا۔ آپ سنجیدگی سے بات کریں عمران صاحب، میرے خیال میں اس کی یقیناً کوئی خاص وجہ ہوگی، اور اسی خاص وجہ سے معلوم ہونے پر ہمارا مشن بھی کامیاب ہو سکتا ہے، بلیک زیرو واقعی بے حد سنجیدہ تھا۔ میں بتاؤں کہ کیا خاص وجہ ہے، عمران نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہی تو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈم ہمارے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیلنا چاہتی ہے، اس نے ہمیں گولی مار کر ہلاک کرنے کے بجائے دیسی قبیلے کے حدود میں پھینکوا دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ قبیلہ کس قدر وحشی اور آدم خور ہے، یہ اجنبی کو اپنے زہریلے تیروں سے پہلے بے بس کر دیتے ہیں، اس کے بعد انہیں باندھ کر ان کے جسم پر کسی بوٹی کا رس ملتے ہیں، اور اس طرح وہ بے حسی دور ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ایک پوٹی کر کے اس کے جسم سے گوشت علیحدہ کرتے ہیں۔ تم خود سوچو، یہ کتنا ہولناک اور عبرت ناک سزا ہے، میڈم ہمیں یہی سزا دینا چاہتی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ سائنسی طور پر ہماری نگرانی بھی کی جا رہی ہوگی، اور شاید اب وہ کوئی حد استعمال کرے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ واقعی انتہائی خوفناک سزا ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو شاید اب تک ہم یہ سزا بھگت چکے ہوتے یا اس وقت بھگت رہے ہوتے، لیکن عمران صاحب، آپ کو بلیک کالر کے وحشی قبیلے کی زبان، اس کا دیوتا اور ان کے رسم و رواج کا کیسے علم ہو گیا، بلیک زیرو نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ بس اتفاق ہی کہو، کافی عرصے پہلے جب میں ساگا لائن میں ایک مشن کے سلسلے میں آیا تھا تو یہاں میرا ٹکراؤ ایک مشینری سے ہو گیا تھا، وہ اس سلسلے سے کسی طرح زندہ بچ کر نکل آنے میں کامیاب ہو گیا تھا، حالانکہ پہلے وہ کافی عرصے ان کے درمیان جو اور عام مشینریوں کی طرح اس نے انہیں خاصے تحائف دے کر رضامند کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی ان کے پاس یہ تحائف ختم ہوتے یہ وحشی سے کھانے پر ٹوٹ گئے۔ بہرحال وہ کسی نے کسی طرح جان بچا کر نکل آنے میں کامیاب ہو گیا، اس سے مجھے ان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہوا، ان کی زبانی شمالی لاطینیا کے جنگلوں میں بولی جانے والی زبان سے بہت جلتی تھی، اور وہ زبان میں وہ جانتا تھا، اسے یہ زبان بولنے اور سمجھنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی، صرف چند حروف اور لہجہ ہی بدلا ہوا ہے۔ بہرحال اس وقت میرے ذہن میں بھی نہ تھا کہ اس مشتی سے حاصل کردہ معلومات کسی روز ہمارے جانے بچانے کے کام آئیں گی، ورنہ میڈم نے ہمیں واقعی بے بس کر کے عبرتناک موت سے دوچار کر دیا تھا، عمران نے کہا۔ تو اب آپ کا کیا پروگرام ہے، میرا خیال ہے ہم واپس جائیں اور اسلحہ وغیرہ لے کر دوبارہ آئیں، بلیک زیرو نے کہا۔ اب واپس جانے کا خیال چھوڑ دو، سیکرٹ سروس بغیر کامیاب کے بھی واپس نہیں جایا کرتی، یا تو ساتھ نہ آنا تھا، اب ہائے ہو تو پھر بک تو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران تم یہاں ہو، اچانک قریب سے ہی کرنل سجی کی آواز سنائی دی۔ اچھا میں چلتا ہوں، بلیک زیرو نے جلدی سے کہا۔ ہاں ظفر تم جا سکتے ہو، آیتن کرسی پڑھ لینا، اچھی نیند آئے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رہنے دو، مجھے معلوم ہے جب یہ بطور ایکسٹو پائلٹ کیبن سے گفتگو کر رہا تھا میں نے سن لیا تھا، شاید اس کا اصل نام طاہر ہے، کرنل فریدی نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے بات رہی، یہ تو سارا ڈرامہ ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، میں تمہارے ممبروں کو نہیں بتاتا، بہرحال یہ بتاؤ कि यहाँ तुमने चक्कर चला दिया है, अब आइंदा क्या प्रोग्राम है। कर्नल फरीदी ने भी वही चट्टान पर बैठते हुए कहा, अब मैं क्या कहूँ, आप निकाह ही नहीं पढ़वाते। अब मैंने सोचा कि चलो किसी दोस्त की दोषिता से ही बात करूँ, कसम यहाँ निकाह का चक्कर न होगा, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। और जिस रोज इस दोषिता को गुस्सा आया तो तुम्हारी बोटियाँ ही आप पर चढ़ी नजर आएंगी, कर्नल फरीदी ने हंसते हुए कहा। अरे बाप रे, फिर तो मैं बाज आया ऐसे इश्क से, इमरान ने खौफजदा से लहजे में कहा। अच्छा अब तुम मजाक बंद करो, हमने सारी उम्र यहाँ नहीं रहना, कर्नल फरीदी ने यकलक संजीदा होते हुए कहा। मैं खुद रकीबों को ज्यादा बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूँ, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि मैंने तुम लोग को डिस्टर्ब किया कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो। ठीक है मैं चलता हूँ, फिर बात कर लेंगे, कर्नल फरीदी ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और उठकर वापस जाने लगे। अरे बैठिए कर्नल साहब, आप और मैं हम दोनों ने कवारे ही मर जाना है, इसलिए रूठी बेड़ियों जैसी आदतें हमें रास नहीं आती, इमरान ने कर्नल फरीदी का हाथ पकड़कर इसे दोबारा बिठाते हुए कहा। फरीदी हंसता हुआ वापस बैठ गया। फिर तुम संजीदा हो जाओ, कर्नल फरीदी ने कहा। मैं क्या, मेरा बाप भी संजीदा होने पर मजबूर हो चुका होगा, ये कबीला इंतहाई खतरनाक है, जितनी जल्दी से ये राम हुआ है इतनी जल्दी बिगड़ भी सकता है। और दूसरी बात ये कि मैडम यकीनन हमारी निगरानी करा रही होगी, और देर होने की सूरत में भी वो हम पर कोई साइंसी हमला कर सकती है, इसलिए हमने जो करना है फौरन करना है। इमरान वाकई बेहद संजीदा था, इसके चेहरे को देखकर कोई यकीन ही ना कर सकता था कि ये शख्स मजाक करना तो एक तरफ कभी मुस्कुराया भी होगा। तो फिर तुम्हारी क्या प्लानिंग है, कर्नल फरीदी ने सर हिलाते हुए पूछा। आपने भी तो आखिर कुछ सोचा होगा, इमरान ने पूछा। हाँ मेरा एक आइडिया है कि लेबोरेटरी यहाँ मौजूद नहीं है, जब हमें लेबोरेटरी से बाहर भिजवाया गया इस वक्त मैं होश में था और मैंने तुम्हें भी हरकत करते देखा था, तुम भी यकीनन होश में होगे। आजाद कागन के जरिए फायर करके हमें यहाँ पहुँचाया गया, फायर के धक्के की वजह से मैं बेहोश हो गया था, फरीदी ने कहा। फरीदी साहब मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि ये कैसी गन है जिसके जरिए इंसानों को इतनी दूर पहुंचाया जा सकता है और फिर इन्हें चोट भी नहीं आती, ब्लैक जीरो ने कहा। ओह तो तुम इसके बारे में नहीं जानते, इसका नाम तो गन है मगर ये एक कैप्सूल नुमा गाड़ी होती है जो कंप्यूटर कंट्रोल से चलती है, और इस कैप्सूल को एक लॉन्चर से फायर किया जाता है, इसलिए इसे गन कहा जाता है। इसे फायर करके जब एक मखसूस टारगेट तक पहुँचाया जाता है तो जमीन से लगते ही इसका निचला हिस्सा खुल जाता है और इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद इंसान या कोई भी चीज जमीन से टिक जाती है, इसके बाद ये कैप्सूल रीबैक होकर वापस अपनी जगह पहुंच जाता है, कर्नल फरीदी ने आजाद का गन के बारे में तफसील बताते हुए कहा। और ब्लैक जीरो ने सर हिला दिया। मैंने कई बार इसे कहा कि तुम भी साइंस में कोई डिग्री ले लो, चाहे ढंग यूनिवर्सिटी से ही ले लो, लेकिन ये मानता ही नहीं, इसलिए एक्सिटो बन जाने के बावजूद इसे बच्चों की तरह सवाल करने पड़ते हैं, इमरान ने सर लेकिन कहा। ब्लैक जीरो झींक गया, वो इमरान का तन समझ गया था, लेकिन अब क्या हो सकता था, बेख्याली में सवाल कर बैठा था। कोई बात नहीं, बहरहाल मैं अपना आइडिया बता रहा था, जब आजाद कागन फायर होने लगी तो मैंने ब्राउन रंग की पहाड़ियाँ बहुत वाजे देखी थी, इन ब्राउन रंग की पहाड़ियों में सफेद झड़ियाँ थी, यूं लगता था जैसे जेबरे की खाले पहाड़ों पर मंडी हुई हों। ऐसी पहाड़ियाँ मैंने कॉलर के शुमाले मशरक में वाकई एक खौफनाक दलहल से मुलहका देखी थी, कर्नल फरीदी ने कहा। ओह अल्लाह आपका भला करे, आपने तो सारा मसला ही कर दिया, इसी दलदल में वो खुफिया रास्ता है जो लेबोरेटरी में जाता है, क्योंकि दलदल के आयन दरमियान में एक चट्टान मैंने देखी थी और वो यकीनन मौजूदी थी, और उस प्लेटफॉर्म को हेलीकॉप्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। चट्टान और दलदल के दरमियान ये कैसे मुमकिन है, मैंने खुद इस दलदल को देखा हुआ है, इसमें तो कोई चट्टान नहीं है, और वैसे भी दलदल के दरमियान चट्टान कैसे रह सकती है, कर्नल तो इतने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। अगर हमें आजाद कागन के जरिए यहाँ तक भिजवाया जा सकता है और धुएं में लपेट कर लेबोरेटरी के अंदर ले जाया जा सकता है, तो फिर दलदल में चट्टान भी खड़ी रह सकती है, और ये भी बता दूं कि जब मुझे धुएं में लपेट कर ले जाया गया तो मैंने सांस रोक लिया था और इस तरह मैं होश में रहा, मुझे इसी चट्टान पर उतारा गया और फिर ये चट्टान दरमियान से फटी और मैं न जाने कितनी गहराई में गिर गया, इस तरह अचानक गिरने की वजह से मुझे बेख्तियार सांस लेना पड़ा और फिर धुएं ने मेरे दिमाग को गिरफ्त में ले लिया, बहरहाल वो चट्टान मैंने देख ली थी, इमरान ने कहा। ओ, फिर तो तुमने वाकई हैरत अंगेज कारनामा सर अंजाम दिया है, इतनी देर तक सांस रोके रखना और दलदल में चट्टान की मौजूदगी واقعی ایسا مسئلہ ہے کہ ساری زندگی بھی سر کھپانے کے باوجود اس جیسا راستہ ڈھونڈنا جا سکتا نہ تھا۔ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا، واقعی کمال ذہانت سے راستہ بنایا گیا ہے۔ بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ انتہائی خوفناک دلدل ہے اور انتہائی وسیع رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس چٹے تک چٹان تک پہنچنا بھی ایک اہم مسئلہ ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے ہمیں جنگی ہیلی کاپٹروں کا سہارا لینا پڑے گا۔ کرنل فریدی نے کہا، تو پھر ہم مت پہنچے، آپ کے جنگی ہیلی کاپٹر تو فضا میں ہی تباہ ہو جائیں گے۔ بس ایسا کریں گے، ہم صبح واپسی کے پروگرام کا اعلان کر دیں، سوائے ہم تینوں کو کسی اس بات کا علم نہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پروگرام کیا ہے۔ ہم نے یہی اعلان کرنا ہے کہ لیبارٹری ہمارے بس سے باہر ہے، اس لیے کرنل فریدی واپس اپنے ہیڈ کوارٹر اور ایکسیڈو سیکرٹ سروس اپنے ہیڈ کوارٹر۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن آخر بغیر اسلحہ کے؟ کرنل فریدی نے کہا، ابھی میں نے طاہر کو بے تک لڑنے والا بستر سنایا ہے، یا تو آپ نے ہمیں بلایا نہ ہوتا تو یقیناً آپ واپس جا کر کون آئس کریم کھاتے، یا پھر اب ہمارے ساتھ دلدل میں تو گھسنا پڑے گا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور کرنل فریدی ہنس پڑا، ٹھیک ہے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، پروگرام طے ہو گیا۔ فریدی نے کہا اور اٹھ کر واپس اپنے جھونپڑے کی طرف مڑ گیا۔ اب تم جاؤ، تمہارے پاس 63-330 تو بہرحال ہوگا۔ عمران نے کرنل فریدی کے جانے کے بعد بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں وہ تو میں نے دانت کی خلا میں چھپایا ہوا ہے، لیکن وہ بیکار ہے، ٹیم کے کسی ممبر کے پاس تو کوئی ٹرانسمیٹر نہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، میرے پاس تو ہے، تم ایسا کرو کہ اس معراج کو اپنی ہی گفتگو وقفے سے ٹیپ کر دینا اور پھر موقع ملتے ہی سے آن کر دینا اور خود ٹیم کے پاس رہنا، کیونکہ میں نے صفدر اور کیپٹن چھپیل کی آنکھوں میں تمہارے لیے شک و شبہات کی پرچھائیاں دیکھی ہیں۔ تمہاری موجودگی میں ایکسیٹو کی کال آنے سے ان کے ذہن صاف ہو جائیں گے۔ عمران نے کہا، لیکن میں کہوں کیا؟ بلیک زیرو نے کہا، کوئی فلمی کہانی سنا دینا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، وہ ٹھیک ہے میں کر لوں گا، ویسے عمران صاحب میں معافی چاہتا ہوں، کرنل فریدی سے میں بس بے خیالی میں سوال کر بیٹھا۔ بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے معذرت بھرے لہجے نے کہا، خیال رکھا کرو، تم ایکسیڈو ہو اور ایکسیڈو کا وقار بہرحال ہر صورت میں قائم رہنا چاہیے۔ جواب میں عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا، ٹھیک ہے آئندہ آپ کو شکایت نہ ہوگی، بلیک زیرو نے کہا اور واپس اپنے خیمے کی طرف مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد عمران اٹھا اور ٹہلتا ہوا جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ادھر جانے کا کوئی مقصد نہ تھا، بس ویسے ہی وہ اس طرف کو بڑھنے لگا۔ دراصل وہ خود کو ذہنی طور پر بے حد الجھا ہوا محسوس کر رہا تھا، اسلحہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ خاصی دشواری محسوس کر رہا تھا، اور اسے معلوم تھا کہ لیبورٹری کے اندر سے انہیں یقیناً چیک کیا جا رہا ہوگا، اس لیے وہ کوئی ایسی تجویز سوچنا چاہتا تھا جس سے کم از کم اس سے نگرانی سے بچا جا سکے۔ یہی سوچتا اور ٹہلتا ہوا عمران کافی فاصلہ طے کر کے جنگل کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی تیز نظر جنگل کے اندر ایک درخت پر جمی ہوئی تھی۔ اس درخت کے گھنے پتوں کے درمیان رات ہونے کے باوجود ایک بڑی سی انسانی کھوپڑی ٹنگی ہوئی اسے صاف نظر آ رہی تھی، اور پھر غور سے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ مزید چونک پڑا، کیونکہ درختوں میں جگہ جگہ ایسی بے شمار انسانی کھوپڑیاں ٹنگی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ دیسی قبیلے کا کیا دھرا ہے، وہ جسم کا گوشت کھا کر نشانی کے طور پر کھوپڑیاں درختوں سے لٹکا دیتے، اور پھر اس کے لبوں پر یہ سوچ کر مسکراہٹ ٹینگنے لگی کہ اگر اسے دیسیوں کی زبان نہ آتی تو شاید اس وقت ان سب کی کھوپڑیاں بھی اسی طرح درختوں پر ٹنگی ہوتی۔ اور پھر وہ سوچنے لگا کہ تنویر اور جولیا کی کھوپڑیاں اکٹھی ایک ہی شاخ سے ہوتی تو یہ وحشی ٹانگ دیتے، تو کیا تنویر کی کھوپڑی بھی عشق شروع کر دیتی؟ پاک کھوپڑی کا عشق، کتنا خوبصورت نام ہے رومانی کہانی کا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر خود ہی ہنس دیا۔ اور پھر وہ واپس مڑنے ہی لگا کہ اچانک چوک پڑا، وہ تیزی سے واپس مڑا، اس نے بڑی کھوپڑی کو حرکت کرتے دیکھا، اس کھوپڑی کو جس پر سب سے پہلے اس کی نظر جمی تھی، لیکن کھوپڑی اس طرح ساکت تھی۔ ایک لمحے کے لیے عمران نے سوچا کہ اس کو وہم ہوا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھوپڑی ہوا کی وجہ سے ہلی ہو، لیکن ہوا بھی بند تھی۔ عمران جانتا تھا کہ اسے وہم نہیں ہو سکتا، اس نے مڑتے وقت کھوپڑی کی حرکت کرتے واضح طور پر دیکھا تھا۔ چنانچہ وہ صحیح صورت حال معلوم کرنے کے لیے تیزی سے اس درخت کی طرف بڑھا جس کی اونچی شاخ پر وہ کھوپڑی ٹنگی ہوئی تھی۔ درخت کے قریب پہنچ کر عمران نے سر اٹھا کر غور سے کھوپڑی کو دیکھا، دوسرے لمحے وہ چوک پڑا۔ چاند کی تیز روشنی میں نزدیک سے وہ کھوپڑی کو دیکھتے ہی بری طرح چوک پڑا، کیونکہ اس نے نقلی کھوپڑی کو صاف پہچان لیا تھا، وہ کسی دھات کی بنی ہوئی تھی۔ عمران نے حیرت بھرے انداز میں ایک بار کندھے جھٹکے اور پھر تیزی سے درخت پر چڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے درخت پر چڑھنے کے لیے اس کے تنے کے گرد بازو پھیلائے، اچانک کھوپڑی میں سے ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلی، اور اس کے ساتھ ہی نیلے رنگ کی تیز دھواں نکل کر عمران کے جسم پر پڑی، اور عمران یوں دھڑام سے گھاس پر گرا جیسے دیوار کے ساتھ چمکتی ہوئی چپکلی نیچے گرتا تھی ہے، اس کا جسم بے حصو حرکت ہو گیا۔ کافی بڑے ہال کے عین درمیان میں ایک بہت بڑی اور انتہائی پیچیدہ ساخت کی مشین موجود تھی۔ مشین پر بلا ملال کا ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے بڑے بلب جل رہے تھے۔ مشین کے ساتھ ایک اسٹریچر پر عمران بھی ہوش پڑا تھا۔ اس کے پورے جسم پر شفاف شیشے کا ڈھکن دے دیا گیا تھا, جس میں سے تقریباً 200 تارے نکل کر اس مشین میں جا رہی تھی, جس پر میڈم گلوریا بیٹھی ہوئی تھی. اس نے ایک سر پر ہیڈ فون کی تار طرح کا آلہ چلایا ہوا تھا, سفید رنگ کا کوٹ پہنے ایک لمبا ترنگا سا آپریٹر مشین کے سائڈ میں کھڑا تھا. میڈم, اس کے ذہن میں کیا فیڈ کرنا ہے؟ آپریٹر نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا. تم نے اس کا آئی کیو لیول چیک کیا؟ میڈم نے تہنکارا لہجے میں پوچھا. یس میڈم, اس شخص کا آئی کیو لیول ٹاپ پر ہے, بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ ہماری جدید ترین مشین پر ذہانت کا جو انتہائی آئی کیو لیول لکھا ہوا ہے, اس کی ذہانت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے, آپریٹر نے اسی طرح جواب دیتے ہوئے کہا. پھر ایسا نہ ہو کہ جب یہ ہوش میں آئے تو اس کے ذہن کی دی گئی فیلڈنگ بے اثر ہو جائے, میڈم نے تشویش بھرے لہجے میں کہا. ایسا نہیں ہوگا میڈم, پروفیسر راکی کی بنائی ہوئی یہ مشین اسے کنٹرول کر لے گی, البتہ یہ ہوگا کہ فیڈنگ کے اثرات محدود رہیں گے, آپریٹر نے جواب دیا. زیادہ سے زیادہ 3 روز میڈم, اس کے بعد دوبارہ فیڈنگ کرنی پڑے گی اور دوبارہ وقفہ زیادہ ہوگا, آپریٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا. اوہ, 3 روز بہت ہیں, میڈم گلوریا نے مسکراتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے میڈم, میں مشین آن کر دیتا ہوں, آپ جو احکامات اس کے دماغ کو دینا چاہیں وہ تہمکانہ لیتے میں مائک میں بولتی جائیں, میں مشین کنٹرول کرتا رہوں گا. آپ کے سامنے ٹیپ پر اوکے کے الفاظ کو بھرے تو سمجھ لیں کہ اس کا ذہن آپ کے احکامات کو قبول کر رہا ہے, فیڈنگ ہو رہی ہے, لیکن آپ ہدایت انتہائی مختصر دیں گی, یہ ضروری ہے, آپریٹر نے بتایا. ٹھیک ہے پروفیسر راکی, میں ویسا ہی کروں گی جیسے آپ نے کہا, میڈم نے سر ہلاتے ہوئے کہا. یس اوکے, پروفیسر راکی نے چلنے کو بات کہا. علی عمران, تم اب ہمیشہ کے لیے میرے غلام رہو گے اور میرے ہر حکم کی, چاہے وہ تمہیں پسند ہو یا نہ, پوری طرح تعمیل کرو گے, میڈم نے تہمکانہ لہجے میں ہدایت دینی شروع کر دی. اس کی نظر سامنے پلیٹ پر ابھرنے والے الفاظ اوکے پر جمی ہوئی تھی. بس میڈم, یہ اور کچھ کہنا ہے؟ پروفیسر راکی نے ایک بٹن دباتے ہوئے پوچھا. بس میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے, میڈم گلوریا نے مسکراتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے, میں مشین آف کر دیتا ہوں, پروفیسر نے سر ہلاتے ہوئے کہا. اس نے تیزی سے مشین کے بٹن آف کرنا شروع کر دیے. میڈم نے بھی اپنے سر سے ہیڈ فون اتار کر رکھ دیا. مشین آف کر کے پروفیسر راکی تیزی سے اسٹریچر پر پڑے ہوئے بے ہوش عمران کی طرف بڑھا. اسے ہوش ملا کر کہاں پہنچایا جائے میڈم؟ پروفیسر نے اسٹریچر کے اوپر سے شفاف ڈھکن ہٹاتے ہوئے میڈم سے پوچھا. او, اسے یہاں ہوش مت لانا, یہ انتہائی خطرناک ہے. تم ایسا کرو کہ اسے میرے خاص کمرے کے نچلے تہخانے میں پہنچا دو اور پھر وہیں میرے سامنے ہوش میں لانا, میڈم نے چونکتے ہوئے جواب دیا. آپ بے فکر رہے میڈم, ٹی ٹی فائیو ریز کا اینٹی انجیکشن تقریباً 1 گھنٹے تک اثر کرے گا, جیسے یہی انجیکشن لگا کے تہخانے میں بھجوا دیتا ہوں, وہاں یہ آپ کے سامنے ہوش میں آئے گا, پروفیسر نے سر ہلاتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے, اور سنو, اس سارے سلسلے کا علم نہ ہی ڈارسن کو ہونا چاہیے اور نہ ہی چیف باس کو, میڈم نے پروفیسر سے مخاطب ہو کر کہا. آپ بے فکر رہے میڈم, آپ بھی اپنا وعدہ یاد رکھے, آپ مجھے میرے ملک بھجوا دیں گی تاکہ میں اپنے بچوں سے مل دوں, مجھے 4 سال ہوئے اپنے بچوں کی شکل نہیں دیکھی, پروفیسر نے قدرے دل گرفتہ لہجے میں کہا. میڈم ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتی ہے پروفیسر, کل تمہاری یہاں سے روانگی کا بندوبست کر دوں گی اور تمہارے بجائے تمہارا روبوٹ یہاں کام کرے گا, میڈم نے مسکراتے ہوئے کہا. تھینک یو میڈم, پھر کل میں آپ کے پاس آ جاؤں, پروفیسر نے امید بھرے لہجے میں کہا. ہاں, تم کل صبح 10 بجے میرے پاس آ جانا, میڈم نے سر ہلاتے ہوئے کہا. تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی. میڈم کے جانے کے بعد پروفیسر نے ایک الماری سے انجیکشن نکال کر عمران کی پانسی میں انجیکٹ کیا اور پھر اس کو اسٹریچر کو ڈھکیلتا ہوا وہ شمالی دیوار میں موجود ایک چھوٹے سے دروازے کی طرف بڑھ گیا. اس سے دروازے کی سائڈ میں لگا ہوا ایک مخصوص بٹن دبا کر دروازہ کھولا, دوسری طرف سے ایک چھوٹا کمرہ تھا. چند لمحوں بعد کمرہ کسی لفٹ کی طرح نیچے اترتا گیا. کافی گہرائی میں اترنے کے بعد کمرے کی حرکت رک گئی اور پروفیسر نے دروازہ کھولا اور اسٹریچر کو دھکیلتا ہوا ایک راہداری میں آگے بڑھتا چلا گیا. راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا, پروفیسر نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک کی تو دروازہ کھل گیا. دوسری طرف میڈم گلوریا کھڑی تھی. انجیکشن لگ گیا ہے؟ میڈم نے پوچھا. یس میڈم, پروفیسر نے دوبارہ لہجے میں جواب دیا. اوکے, اب تم جاؤ, صبح 10 بجے اسی دروازے سے آ جانا, میڈم نے سہلاتے ہوئے کہا. اسٹریچر اندر کھینچ گیا. میڈم, میں اسے کسی اور چیز پر لٹا دوں تاکہ اسٹریچر کو واپس مشین کے ساتھ فٹ کر لیا جائے, پروفیسر نے کہا. او ٹھیک ہے, تم بھی آ جاؤ, اسے سامنے والے بستر پر لٹا دو, میڈم نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا. پروفیسر اسٹریچر کو دھکیلتا ہوا اندر آ گیا. اندر داخل ہوتا ہی پروفیسر کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی. یہ کمرہ انتہائی شاندار ٹائپ کی خوابگاہ کے انداز سے سجا ہوا تھا. بڑے سے خوبصورت بستر کے اوپر روح پہلی رنگ کے پردے لٹکے ہوئے تھے. پروفیسر اسٹریچر کو اس بستر کے قریب لے گیا اور پھر اس نے بڑی مشکل سے عمران کو اسٹریچر سے اٹھا کر بستر پہ لٹا دیا. اس کے بعد میڈم کو سلام کر کے وہ اسٹریچر کو واپس دور دروازے کی طرف لے گیا. इसके दरवाजे से बाहर जाने के बाद मैडम ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद करके इसे लॉक कर दिया। फिर एक तवील सांस लेकर वो बिस्तर पर आड़े टेढ़े पड़े हुए इमरान की तरफ बढ़ने लगी। बेहोश इमरान के चेहरे पर बेपनाह वजाहत थी। ना जाने तुमने क्या कशिश है कि मैं तुम्हारी खातिर लेबोरेटरी के उसूल भी नजरअंदाज करने लगी। अब कम अज कम 3 दिन तक तुम मेरा जी बहलाओगे, इसके बाद तुम्हारी मौत भी हमेशा याद रहेगी। मैडम ने करीब रुक कर तकरीबन बड़बड़ाते हुए अंदाज में कहा और फिर तेजी से कदम बढ़ाती मुलहका कमरे में चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद जब वो इस कमरे से बाहर निकली तो इसके जिस्म पर इंतहाई बारीक लिबास था। उसके जिस्म से अतरियात की तेज खुशबू आ रही थी। आंखों में गुलाबी धूल से उभरे हुए थे। इसने एक नजर इमरान पर डाली और फिर साइड में बनी हुई अलमारी की तरफ बढ़ गई। अलमारी खोलकर इसने शराब की एक बोतल और 2 जाम निकालकर साइड पर रखी हुई तपाई पर रख दी और खुद वो बेड के ऊपर बैठ गई और इसने एक बोतल खोलकर एक जाम भरा और फिर आहिस्ता आहिस्ता सिप्पियां लेने लगी। इंतहाई तेज शराब की वजह से इसका सुर्ख और सफेद चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख होता गया। इसकी नजरें इमरान के जिस्म पर जमी हुई थी। अभी इसके आधा जाम ही खत्म हुआ था कि वो यकलक चौक पड़ी क्योंकि इसके इमरान के जिस्म ने हरकत महसूस करी। अरे प्रोफेसर तो कह रहा था कि 1 घंटे बाद होश आएगा, लेकिन अभी तो आधा घंटा ही गुजरा होगा, मैडम ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसकी आंखों में चमक भर गई। चंद लम्हों बाद इमरान की आंखें एक झटके से खुल गई। इमरान क्या तुम होश में आ गए हो, मैडम ने इमरान की आंखें खुलते ही जोर से कहा। अरे बाप रे, खोपड़ी तो किसी औरत की है, इमरान की हैरत भरी बात सुनाई दी और दूसरे लम्हे वो एक झटके से उठ बैठा। इसकी नजरें मैडम पर जमी हुई थी और आंखों से शदीद हैरत टपक रही थी। तुम मेरे गुलाम हो इमरान, मैडम ने तेज लहजे में कहा। गुलाम? अरे गुलाम, अपना गुलाम कहो मैडम, इमरान ने जल्दी से दोनों हाथों से आंखें मलते हुए कहा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे इसे अब तक अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। अब तुम मेरे अहकाम की तामील करोगे, मैडम ने इसी तरह अहंकारा लहजे में कहा। बिल्कुल करूंगा, दिलो जान से करूंगा, इमरान का लहजा बेहद सादा था। तो फिर जाओ और जहाँ कर अच्छी से नहा कर आना और दूसरा लिबास पहन कर आओ, मैडम ने बड़े मुतमईन अंदाज में तपाई पर रखा हुआ जाम दोबारा उठाते हुए कहा और इमरान फरमावरदार गुलाम की तरह उठा। बिस्तर से नीचे उतर कर वो सीधा मुलहका कमरे की तरफ बढ़ गया। मैडम इस वक्त तक इसे देखती रही जब तक वो बाथरूम के दरवाजे में गायब न हो गया। ओ वाकई, मैडम ने दांतों से होठ काटते हुए कहा। इसका चेहरा जज्बात की हिद्दत से मजीद सुर्ख हो गया और आंखों में मौजूद डोर से और ज्यादा वाजे हो गया। तकरीबन आधे घंटे बाद जब इमरान वापस आया तो उसके जिस्म पर इंतहाई खूबसूरत सूट था, बाल सलीके से सवरे हुए थे और वो वाकई इंतहाई वजी और खूबसूरत लग रहा था। बहुत खूब, मेरा फैसला गलत नहीं हो सकता, मैडम ने इसे देखकर इस अंदाज में कहा जैसे नजरों ही नस्लों में निस्तार हो रही हो। यस मैडम, अब क्या हुक्म है, इमरान ने पलंग के करीब पर बैठकर पूछा। इसकी आंखें सोई सोई सी मालूम हो रही थी और लहजा भी धीमा सा था। मेरी हिदायत गौर से सुनो और फिर तुमने इन हिदायत पर अमल करना है। अब आज रात तुम मेरे साथ गुजारोगे और सारी रात मुझे खुश करोगे और दिल खोल कर शराब पियोगे, मैडम ने कहा। ठीक है मैडम, मैं तुम्हारी हिदायत पर पूरी तरह अमल करूंगा, लेकिन इमरान ने इसी तरह धीमे लहजे में कहा। लेकिन क्या, मैडम इमरान के मुंह से लेकिन का लफ्ज सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ी क्योंकि जिस तरह इमरान का जहन इसके अहकाम का पाबंद था, इस सूरत में लेकिन का लफ्ज कोई जवाब न बनता था। इसे तो बेचूं चला हिदायत पर अमल करना था। लेकिन तुम कमरे की बत्ती बंद नहीं करोगी, मुझे अंधेरे से डर लगता है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब देते हुए कहा और मैडम के हलक से निकलने वाले बेख्तियार कहकर से कमरा घूम चुका। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, बत्ती बंद नहीं होगी, मैडम ने हंसते हुए कहा। लेकिन मैडम रोशनी में शराब नहीं पी सकता, अंधेरे में तो चलो शरबत समझ कर पी जाऊंगा, लेकिन रोशनी में ऐसा नामुमकिन है, इमरान ने फिर कहा। क्या मतलब कि क्या तुम शर्तें लगाने लग गए हो, मेरे अहकाम की तामील करो, वक्त जाया मत करो, मैडम ने इमरान का बाजू पकड़कर इसे बिस्तर की तरफ खींचते हुए कहा। अरे अरे मुझे हाथ ना लगाना ना, मैडम का हाथ जिस जगह लग जाए वो जगह ही दोजख का इंजन बन जाती है, इमरान लदक कर पीछे हट गया और मैडम यूं हैरत से इमरान को देखने लगी जैसे उसे कुछ समझ ना आ रहा हो। तुम मेरे अहकाम की तामील नहीं करोगे, मैडम ने होठ भींचते हुए कहा। बिल्कुल करूंगा मैडम, लेकिन बेशर्मी के अहकाम नहीं, शर्म वाले अहकाम दो, आखिर मैंने खुदा को भी मुंह दिखाना है और खुदा से पहले जूलिया ने मेरा मुंह देख लेना है और उसे पता चल गया तो वो सबके सामने जूते मारने से भी दरेक न करेगी, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। कौन जूलिया, क्या तुम्हारी बीवी है, मैडम ने पूछा लहजे में गड़ाहटी। अरे मैडम तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, काश वो मेरी बीवी होती, इमरान ने जवाब दिया। तो तुम जूलिया की वजह से मेरे अहकाम की तामील नहीं कर रहे, मैडम ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी मूड में तेजी से तब्दीली आती जा रही थी और मूड खराब होता जा रहा था। अब मैं क्या कहूँ मैडम, मैं तो अहकाम की तामील के लिए हाजिर था, लेकिन عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا. اس کا جواب سنتے ہی میڈم ایک جھٹکے سے بستر سے نیچے اتری اور پھر ایک کونے میں رکھے ہوئے فون کی طرف جھپٹی. میڈم کے بستر سے نیچے اترتے ہی عمران بڑے اطمینان سے بستر پر لیٹ گیا. اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اب تک بستر خالی ہونے کے انتظار میں رہا ہو. پروفیسر راکی میڈم بول رہی ہوں, فوراً میری خواب گاہ میں پہنچو. فوراً میڈم نے غصے سے چیپتے ہوئے کہا اور ریسیور کے الٹر پٹک دیا. ریسیور رکھ کر جیسے ہی وہ واپس مڑی بری طرح ٹھٹک گئی. عمران بستر پر آنکھیں بند کیے نہ صرف لیٹا بلکہ کھراتے بھی لے رہا تھا. اس کے چہرے پر ایسا سکون تھا جیسے بہت تھکے ہوئے آدمی کو بے حد جدوجہد کے بعد اتنا آرام دہ بستر نصیب ہوا ہو. میڈم ہوٹ بیچے کھڑی رہی. اس کا چہرہ جو پہلے جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا غصے سے تمتمانے لگا. چندم ہو بعد دروازے پر دستک کے بعد سنائی دی جس کے ذریعے عمران کو اسٹریچر پر اندر لایا گیا اور میڈم تیر کی طرح دروازے پڑی. اس نے چیخ چٹکی کھولی اور دوسرے لمحے پروفیسر راکی گھبرائے ہوئے انداز میں داخل ہوئے. حکم میڈم, خیریت میڈم؟ پروفیسر راکی کا لہجہ بے حد پریشان تھا. یہ تمہاری مشین کیسی ہے پروفیسر؟ جی چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری مشین سمیت زمین میں دفن کر دوں. تم تو کہتے تھے کہ تین دوست تک عمران میرے احکام کی مکمل کامیابی کرے گا, لیکن دیرو میرے احکامات کے باوجود وہ گہری نیند سو رہا ہے. میڈم نے انتہائی غصے لہجے میں کہا. سو رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے میڈم؟ پروفیسر راکی نے تیزی سے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. پھر جیسے ہی وہ عمران کے قریب جا کر اس پر جھپکا, دوسرے لمحے وہ چیختا ہوا اچھل کر پیچھے کھڑی میڈم سے پوری قوت سے ہاتھ ٹکرایا اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے گر گئے. تمہاری مشین میں صرف ایک خامی باقی رہ گئی ہے پروفیسر راکی, اس کی زونڈو بیٹری ابھی کمزور ہے. عمران کی سرد آواز سنائی دی اور میڈم اور پروفیسر فرش پر گرے حیرت سے عمران کو دیکھ رہے تھے جو نہ صرف بستر سے نیچے کھڑا تھا بلکہ اس کے ہاتھوں میں ریوالور بھی نظر آ رہا تھا. تم نے یہ ریوالور؟ میڈم نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. یہ باتھ روم میں پڑا تھا, اس میں گولیاں بھی ہیں, عمران نے سرد لہجے میں کہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زولو بیٹری تو فل چارج تھی, پروفیسر کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی. فل چارج تو تھی لیکن اس کی قوت کمزور ہے, میرے لیے نہیں کم از کم ہائی پاور بیٹری لگانی چاہیے تھی. بہرحال یہ بتاؤں کہ جب تم میڈم سے باتیں کر رہے تھے تو نہ صرف مجھے ہوش آ گیا تھا بلکہ میں تمہاری باتیں بھی سن رہا تھا, اور میڈم تم نے مجھے اپنی شیطانی اور شرمناک منصوبے میں سوال کرنے کی کوشش کی ہے. اگر واقعی ایسا ہو جاتا تو پھر تمہیں مجھے مارنے کی ضرورت نہ پڑتی, میں اپنا خود ہی گلا گھونٹ لیتا. عمران کا لہجہ انتہائی سرد تھا. اسی لمحے میڈم یکسر اپنی جگہ سے اچھلی, نے انتہائی مہارانہ انداز میں عمران پر چھلانگ لگائی, لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختی ہوئی دوبارہ فرش پر جا گری. اگر آئندہ ایسی کوشش کی تو پیشانی پہ گولی پڑے گی, سمجھی؟ میرا نام عمران ہے عمران, اور میں تم جیسی عورتوں کی گردنیں توڑنے کے لیے پیدا ہوا ہوں, تمہاری مذموم اور ناپاک خواہشیں پوری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا. عمران کا لہجہ اس قدر سخت تھا کہ فرش پر پڑے ہوئے پروفیسر کے جسم میں بے اختیار سردی کی لہریں سی دوڑنے لگی. ہاں پروفیسر, تم بھی میڈم کے ناپاک منصوبے کو پورا کرانے میں برابر کے شریک ہو. میرا خیال ہے تمہاری سزا موت ہی ہو سکتی ہے, عمران نے اس بار پروفیسر سے مخاطب ہو کر کہا. مجھے معاف کر دو, میں مجبور تھا, میڈم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے آزاد کرے گی. یقین کرو میں چار سال سے اپنے پیارے بچوں کی صورتیں دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہوں, پروفیسر نے گروگی لہجے میں کہا. ایک شرط ہے کہ تم میرے ساتھ مکمل تعاون کرو, اور سنو, میڈم نے تمہیں صبح جب بلایا تھا تو اس کا مقصد تمہیں لیبورٹری کی قیدی سے رہائی دینا نہ تھا بلکہ وہ تمہیں دنیا کی قید سے رہائی دلانے کا فیصلہ کر چکی تھی. اس نے تمہارے جانے کے بعد فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا کہ صبح تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا, عمران نے اسی طرح سخت لہجے میں کہا. یہ جھوٹ ہے, غلط ہے, میں نے ایسا نہیں کیا, میڈم نے احتجاج کرتے ہوئے کہا. خاموش رہو, عمران نے کہا. دوسرے لمحے ایک دھماکہ ہوا کے ساتھ ہی میڈم کی چیخ سنائی دی. اس کے کان کی لو کا نچلا حصہ غائب ہو چکا تھا اور اس میں سے لہو ٹپکنے لگا. اب اگر تم بولی تو دوسری گولی یقیناً پیشانی پر پڑے گی, عمران کا لہجہ بے حد سخت تھا اور میڈم یوں سہم کر خاموش ہو گئی. اچھا اس نے زندگی بھر نہ بولنے کا فیصلہ کر لیا ہو, البتہ وہ دانتوں سے مسلسل ہوٹ کاٹ رہی تھی. میں تمہارے ساتھ تعاون کے لیے پوری طرح تیار ہوں, پروفیسر راکی نے کہا. تو اٹھ کر پہلے دروازہ بند کر دو, عمران نے کہا. پروفیسر اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف لپکا. اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور پھر اس کی چٹختی چڑھا دی, اور عمران نے ایک طویل سانس لیا کیونکہ دروازہ بند کرنے کا حکم اس نے جان بوجھ کر دیا تھا, کیونکہ پروفیسر کے ذہن میں اگر ذرا سی بھی خلاف ورزی کی رمق ہوتی تو دروازے سے بھاگ جانے کا سنہری موقع حاصل تھا. इमरान चूंकि साइड में खड़ा था इसलिए प्रोफेसर आसानी से भाग सकता था। ये दूसरी बात है कि ऐसी सूरत में इमरान के रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली इसे दहलीज पार करने का मौका ना देती, लेकिन प्रोफेसर का दरवाजा बंद करने से ये बात साबित हो गई कि वो इमरान का साथ देने का मुकम्मल तौर पर फैसला कर चुका है। बाथरूम में रस्सी मौजूद है, वो ले आओ, इमरान ने से दूसरा हुक्म दिया। प्रोफेसर सर हिलाता हुआ बाथरूम की तरफ बढ़ गया। तुम क्या चाहते हो? अगर यहाँ से निकलना चाहते हो तो मैं इसका बंदोबस्त कर देती हूँ, मैडम ने साथ संजीदा लहजे में कहा। जाहिर है मैं शैतानी जगह से निकलना ही चाहूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैंने तुम्हारे अहकाम की तामील करनी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए नरम लहजे में कहा। क्या मतलब अभी तो तुम? मैडम के लहजे में हैरत थी। अपने अपने अंदाज होते हैं मैडम, मैं इस वक्त तक तुम्हारी ख्वाहिशात की तकमील कर पूरे जोश खरोश से नहीं कर सकता जब तक तुम्हारे हाथ और पैर बंधे हुए ना हो। आजाद औरत से मुझे डर लगता है, ये मेरी कमजोरी है, इमरान ने कहा। और मैडम यूं हैरत भरे अंदाज में इमरान को देखने लगी जैसे इमरान कोई अजूबा हो। क्या तुम सच कह रहे हो? मैडम के लहजे में इश्तियाक था। अभी तुम देख लोगी, इमरान ने हंसते हुए जवाब दिया। इसी लम्हे प्रोफेसर नायलोन की रस्सी उठाए बाथरूम से निकल आया। इसके हाथ और पैर बांध कर इसे इज्जत और एहतराम से बिस्तर से लिटा दो, इमरान ने कहा। मैं खुद बिस्तर पर लेट जाती हूँ, मैडम ने उठकर खड़े होते हुए कहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, इमरान ने कहा। मैडम उठकर बड़े इत्मीनान से जाकर बिस्तर पर लेट गई। मैडम के दोनों हाथों पुश्त पर बंधे दो प्रोफेसर और पैर भी अच्छी तरह बांध देना, इमरान ने प्रोफेसर से मुखातिब होते हुए कहा। प्रोफेसर सर हिलाता हुआ मैडम की तरफ बढ़ा, फिर इससे पहले कि मैडम को उल्टा करके इसके दोनों हाथ पुश्त पर बांध दिए और फिर इसे सीधा करके इसके दोनों पैर भी रस्सी से कसकर बांध दिए। इस दौरान इमरान रिवॉल्वर लिए मैडम के सर पर खड़ा रहा। इसके लबों पर बड़ी शरीरी सी मुस्कुराहट थी। प्रोफेसर की एक तरफ हट जाने के बाद इमरान ने आगे बढ़कर खुद भी कांटों का जायजा लिया। मैडम की आंख में एक बार फिर जज्बात जाग उठे थे, मगर दूसरे लम्हे इमरान का हाथ बुलंद हुआ, रिवॉल्वर का दस्तर पूरी कुत से मैडम की कनपट्टी पर पड़ा और मैडम की आंख से आंखें यखलक बंधम पड़ी और फिर बंद हो गई। इसका सर झलक गया था, मगर दूसरे लम्हे इमरान का हाथ बुलंद हुआ, रिवॉल्वर का दस्ता पूरी कुत से मैडम की कनपट्टी पर पड़ा और मैडम की आंख से आंखें यखलक मधम पड़ी और फिर बंद हो गई। इसका सर झलक गया था। अच्छा प्रोफेसर, अब तुम बताओ कि मुझे देसी कबीले के मुलहदा जंगल से कैसे यहाँ लाया गया? मेरा जहाँ तक ख्याल है ये तमाम काम इंतहाई खुफिया तरीके से किया गया था, इमरान ने प्रोफेसर से मुखातिब होकर जो खामोश खड़ा था। बिल्कुल खुफिया तरीके से किया गया था, वरना डॉसन इस काम की हरगिज इजाजत ना देता, लेकिन मैडम तुम्हारे लिए पागल हो रही थी, इसने मुझसे रब्ता कायम किया, मैं स्पेशल वे के जरिए तुम्हें यहाँ ले आया, प्रोफेसर ने जवाब दिया। इस स्पेशल वे का तुम्हें पहले से इल्म था? इमरान ने पूछा। नहीं, अगर मुझे इल्म होता तो मैं भाग ना जाता, इसका इल्म सिर्फ मैडम को था, वो अगर चाहती तो खुद भी तुम्हें वहाँ से यहाँ ले आती, लेकिन तुम्हें जहनी तौर पर आराम करने के लिए इसने मुझसे रब्ता कायम किया था और मैं अपनी यहाँ से रिहाई की लालच में आकर इससे ताबुन पर राजी हो गया, क्योंकि मैडम ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे रिहा कर देगी, प्रोफेसर ने जवाब दिया। यहाँ वो स्पेशल रास्ता कितनी दूर है? इमरान ने पूछा। काफी दूर है, एक तवील सुरंग है जो इस जंगल में जाकर निकलती है। ये दरवाजा हफ्ते में एक रोज खुला जाता है, क्योंकि देसी कबीले की हदूद में जागर की दुकानें हैं, इनकी कानों से जागर यहाँ लाया जाता है, यहाँ स्पेशल लेबोरेटरी में जागर सैटेलाइट बनाया जा रहा है, प्रोफेसर ने जवाब दिया। जागर सैटेलाइट? क्या मतलब, तफसील से बात करो, इमरान ने चौंकते हुए कहा। ये साइंसी बात है, तुम ना समझ सकोगे, बहरहाल ये एक ऐसी जात है जिसके मुकम्मल होने के बाद पूरी दुनिया पर हमारा कंट्रोल होगा, प्रोफेसर ने जवाब दिया। ओ, जागर से तुम्हारा मतलब जैनम आड़ी का गो नहीं है? इमरान ने चौंकते हुए पूछा और प्रोफेसर की आंखें हैरत से फैलती चली गई। क्या मतलब, क्या तुम खलाई साइंसदान हो? प्रोफेसर ने हिकलाते हुए पूछा। मैं खलाई साइंसदान नहीं, बल्कि साइंस में मौजूद खला हूँ, और ये खला सिर्फ मेरी दाद से ही पुर हो सकता है। बहरहाल तुम ये बताओ कि मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा, लहजा बेहद नरम था। हाँ, तुम दुरुस्त कह रहे हो, मुझे शदीद हैरत है, ये इंतहाई जदीद दरियाफ्त है और दुनिया को इसका भी इल्म नहीं, फिर तुम्हें कैसे इल्म हो गया? प्रोफेसर ने अटकते अटकते कहा। इसकी हैरत अभी तक मौजूद थी। ये जदीद दरियाफ्त नहीं है प्रोफेसर, हमारे मुल्क की लेबोरेटरी में भी इस पर तहकीक हो रही है, डॉक्टर इश्तियाक और डॉक्टर असलम मलिक जैसे बेशुमार हैं जो पर कर रहे थे, और उन्होंने ही हमारे मुल्क के इस मशरिकी हिस्से की पहाड़ी से धात को दरियाफ्त किया था जहाँ से रेत निकलती है, उन्होंने इसका नाम रखा था और जागर के नाम पर जागर रेत रखा हुआ, और इन दोनों साइंसदान को हाल ही में अगवा कर लिया गया था और इन्हें ब्लैक कॉलर लाया गया है, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। हाँ, ये दोनों साइंसदान स्पेशल लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। मैंने इसी मशीन से इनके जहनों को काम करने पर आमादा किया था, प्रोफेसर रॉकी ने सर झुकाते हुए जवाब दिया। अच्छा, वैसा करो, मुझे स्पेशल गेट तक ले चलो, लेकिन खुफिया तरीके से, इमरान ने कहा। प्रोफेसर अदबाप ने सर हिलाता हुआ मुड़ गया। इमरान ने बिस्तर पर बेहोश पड़ी हुई मैडम को उठाकर कंधे पर लादा और प्रोफेसर के पीछे चल पड़ा। रिवॉल्वर बदस्तूर उसके हाथ में था। कैसेट नंबर 3 का अख्तितम हुआ। बख्तियार नॉवेल कैसेट 4 पर समाप्त। फरमाइए।